ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت هي نبدا لا يموت ابدا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد هو دائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء. هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. قال الله في شأنه أجمعين: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم طهيرا. أما بعد، فقد قال سبحان في القرآن وصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون. صلوات اپنی اپنی زحمتوں کی قبولیت کے لیے ایک محبت بھرا درود پاک پڑھ دیں. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل بانی صف حاضر کی محنت زحمت اور سعی کی قبولیت کے لیے ایک محبت بھرا درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمانہ کی صحت و سلامتی و قدیر ظہور کے لیے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقدریز زحمت فرمائیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً محبت بھرے صلوات بھیجیں. دعا ہے خالق مطلق ہمارا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے غور و فکر کو، ہمارے تدبر کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضر کے مرحومین کے لیے، جن کا دنیا میں فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں، تمام مرحومین مومنین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے. خدا فیاض مطلق ہے، قادر مطلق ہے، ہماری زبان پر ایسے الفاظ صادق ہوئے جس میں اس کی رضا شامل ہو. خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. خدا ان کے قلب غمگین کو ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے. ان کے پروردگار عالم زبان اقدس کو ہمارے لیے دعا گو قرار فرمائے. ہم سب کو یہ سعادت بخشے کہ ہم ان کے پائے اقدس میں جامع شہادت نوش کر سکیں. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اپنے اپنے رزق میں فراوانی کے لیے، بانیان کے زحمات کی قبولیت کے لیے، جہاں جہاں صف حساب چاہیے اس مقام کی محافظت کے لیے ایک محبت بھرا درود پاک بھیجے بر محمد و آل اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. عجل فرمائے. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. بہت شکریہ. معرفت توحید و ولایت کے عنوان پر آئے ولایت کی سرنامہ کلام میں تلاوت کے بعد ہماری گفتگو جاری ساری ہے. خدا اپنی لرائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول مصطفیٰ ولی ہے اور وہ صاحب ایمان ولی ہے جو حالت رکوع میں زکاۃ دیتا ہے. تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آیت شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نازل ہوئی. اللہ جب آپ نے حالت رکوع میں خیرات کی تو خدا نے آپ کی شان میں اس آیت کو نازل کیا. رازی جیسا متعصب مفسر قرآن بھی اس آیت کی بابت یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ آیت فقط علی ابن ابی طالب کی عظمت کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے ہر زمانے میں ولی بنایا، انبیاء کو ولایت عطا کی، اوصیاء کو ولایت عطا کی۔ ولایت ایک عمومی مفہوم رکھتا ہے، ولایت مصدر ہے، اسی سے ولی بھی ہے، اسی سے مولا بھی ہے، اسی سے مولانا بھی ہے۔ پاکستان میں کوئی علامہ نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا مجھے علامہ نہ کہا جائے، میں نہیں ہوں، مولانا بھی نہیں، طالب علم ہوں۔ ہم مولانا کہہ دینے سے شاید تھوڑا سا فرق ہو جائے کہ ذاکر، اور جبکہ ذاکر ہونا بڑی سعادت ہے مولانا کے مقابلے میں بھی، لیکن علامہ نہ کہا جائے، واقعتاً ایک مبالغہ ہے بہت بڑا۔ کل علم پہ بات کر رہے تھے، علامہ وہ ہوتا ہے کہ جو 12 علوم پر دسترس رکھتا ہو۔ علامہ علامہ ہلی ہوا کرتے تھے، اور بر صغیر میں اگر کوئی علامہ ہوا تو شاید علامہ نقل کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علامہ تھے۔ اور اس کے سوا علامہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ علامہ ہم کہیں، کہ جو نہ ہو اس کو ویسا کہا جائے، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم جو جس کے اہل ہو اس کو ویسا کہنے کے لائق ہیں، ویسا کہنے کے قائل ہیں۔ جو امیر المومنین ہے ہم صرف اسے ہی امیر المومنین کہتے ہیں، سلامت رہے، ہم فقط اسے ہی امیر المومنین کہتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو نہیں کہتے۔ اور کیوں کہیں؟ جب امام حسن سے کہا جاتا ہے امیر المومنین، فرماتے ہیں نا یہ میرے بابا کا لقب ہے، ان کے سوا نہ کہنا کسی کو۔ اور پھر کیا کہا؟ بس نہیں کہنا چاہتا کہ کیا کہا، بس امیر المومنین علی ہے۔ اور توجہ کریے گا، آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں اور کہا جاتا ہے جی رہبر معظم امام کا لقب ہے اور حجت الاسلام المسلمین امام کا لقب ہے تو یہ مولانا حضرات نے چوری کر لیا، آیت اللہ امام کا لقب ہے تو انہوں نے چوری کر لیا۔ توجہ کریے گا، فرق ہے، ڈفرینس ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، یہ موضوع سے حد کے بات کر رہا ہوں، سریرا آ گئی تو ایک جملہ مترجم سمجھ کے سن لیجئے گا۔ ہم بھی انسان ہیں کہ جن کے لیے خدا کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کل کی گفتگو صرف دیتے ہوئے، ہم بھی انسان ہیں، کیا نہیں ہیں بھائی؟ سب انسان بیٹھے ہیں نا، ہم بھی انسان ہیں کہ جن کے بابت شاید قرآن میں کہا جا رہا ہو والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اور وہ بھی انسان ہے کہ جس کی بابت خبر دی جا رہی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زمین زور زور سے ہلنے لگے گی، اپنے خزانے اگلنے لگے گی، ایک انسان آگے بڑھے گا، زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا اے تراب، ابو تراب پوچھتا ہے تجھے کیا ہو گیا۔ وہ بھی انسان ہے، کیا یہ انسان اور وہ انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ انسان اس انسان کے خاکے پا بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے دو انسان برابر نہیں، وہ انسان کامل ہے، یہ اس کے انسانیت کی خیرات کا صدقہ ہے، یہ اس کے پائے اقدس کی خیرات ہے یہ انسان۔ کیسے؟ جیسے وہ انسان ہیں ایسا یہ انسان نہیں، لیکن یہ بھی انسان ہے۔ توجہ کریے گا، جیسے وہ عالم ہیں ایسا کوئی عالم نہیں۔ انسانوں کی کیا اوقات ہے؟ عام انسان کی کیا اوقات ہے؟ انبیاء میں ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ انبیاء تو انبیاء ٹھہرے خدا کی قسم، اور یہ ہستیاں تو یہ ٹھہری نا کہ جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا، بھی عرض کروں گا، اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، اپنی پہچان کے لیے جن کو خلق کیا ذات احدیت نے، ان کے علم کی کیا بات ہے؟ ان کا علم تو اپنی منزل پہ، خود مصطفیٰ فرماتے ہیں علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے، ہی علماء امت میں ہے مصطفیٰ کی۔ بس یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، وہ بھی عالم، لیکن درجہ فرق کرتا ہے۔ وہ آیت ہیں، چہاردہ معصوم آیت ہیں، لیکن عظمیٰ سے آگے ہے کبریٰ، جیسے رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمد، سجدے میں جاتے تو کہتے سبحان ربی الاعلا وبحمد، توجہ کریے گا، دونوں عظیم و اعلیٰ اللہ ہی ہے، وہی رب عظیم بھی ہے وہی رب اعلیٰ بھی ہے، لیکن وہی سجدے کا ذکر رکوع میں جان بوجھ کے کرو جائز نہیں، جان بوجھ کے نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ نماز میں اپنی مرضی چلتی نہیں، نماز میں تم پابند ہو محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں کے، جو مصطفیٰ نے آل مصطفیٰ نے بتایا، پس تم وہی کہہ سکتے ہو، اپنے جو بھی تمہیں اچھا جملہ لگے اس کو نماز میں تم لا نہیں سکتے، تم ان کی اطاعت کے پابند ہو، جب تک ان کی اطاعت میں رہو گے نماز ہوگی، اگر ان کی اطاعت سے نکل جاؤ گے تو ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہو اور محمد ندا دے رہے ہو اور تم ندا نہ سنو اور بعد میں پلٹ کے آگے سلام کرو تو محمد منہ موڑ کے تم سے کہہ دیں کہ میں تمہارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، منہ موڑ دیں اور وہ کہے میں تو اللہ کی نماز میں تھا، اور مصطفیٰ پڑھ کے یہی کہتے ہیں بتا تجھے نماز کا بتایا کس نے، اور پھر خدا کہتا ہے جب بھی میرا حبیب پکارے میرے حبیب کی آواز پہ لبیک کہو لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کرے، یعنی نماز بھی ہے تو ان کی اطاعت میں ہے، نماز بھی ہے تو ان کی اتباع میں ہے، جس طرح وہاں عظیم اور اعلیٰ ہے، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں آیت اللہ العظمیٰ ہوں، بلکہ علی نے کہا انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں، یہ آیت اللہ الکبریٰ اور آیت میں فرق کیا ہے، توجہ کریے گا، سادہ سی مثال آیت اللہ جوادی عملی کی توجہ کریے گا، فرماتے ہیں یہ ایک کا عدد دو کے عدد سے بڑا ہے، ایسے ہی ہے یہاں بھی بڑا ہے نا جی، آپ کے ذہن میں ایک کا عدد دو، نہ معاف کیجیے میں الٹ کہہ رہا ہوں، دو کا عدد ایک کے عدد سے بڑا ہے، تین کا عدد دو کے عدد سے، اچھا کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ ایک کے پاس ہے وہ دو کے پاس بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، 99 کے عدد سے 100 کا عدد بڑا ہے، کیوں؟ جو کچھ 99 کے پاس ہے وہ 100 کے پاس ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، اللہ کی آیت ہر کچھ ہو سکتی ہے، جس سے خدا پہچانا جائے، خدا کی شناخت ہو جائے، جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، ہو سکتی ہیں، لیکن کائنات امکان کی ساری آیات کو جمع کر لو، افاق کی ساری نشانیوں کو جمع کر لو، جن سے خدا یاد آتا ہے ان سب کو جمع کر کے جب علی کے سامنے آتے ہو تو علی کہتے انا آیت اللہ الکبریٰ، جو ساری نشانیوں کے پاس ہے میرے پاس وہ بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، ایک صلوات ہے محمد والا بس، بہرحال علامہ نہ کہا جائے، انشاءاللہ ایک صلوات محمد و آل محمد
صلی اللہ،
بس آگا جان، خدا نے علم جو ان کو عطا کیا تو اپنے کمال سے عطا کیا، اپنی عطا سے عطا کیا، توجہ کریے گا، خدا کی ذات، اور یہاں پہ اس منظر پہ ایک تمہیدی جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کو مرتبط کرتا ہوں، جب تک ذات احدیت کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا ہے، تب تک ولایت خداوند کی سمجھ نہیں آ سکتی، جب تک ذوات محمد و آل محمد کی سمجھ نہ آئے گی تب تک ولایت محمد و آل محمد کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، ذات خداوند کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، پس خدا کی صفات کی معرفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح چہاردہ معصومین کی ذوات کو کوئی سمجھنا چاہے کوئی سمجھ نہیں سکتا، ان کی صفات کو بس سمجھا جا سکتا ہے، اور ان کی ان صفات کو جن کا ان سے اظہار ہوا ہے، اور پھر ان کو سمجھنے کے بعد انسان کہ ہم نے ان کو کامل سمجھ لیا، نہ، ان کا درک کرنا آسان نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے بھائی، ان کو درک کرنا، میں نے جو کل وعدہ کیا وہ وفا کر دوں، ان کی ذات کو درک کرنا انسان کے بس میں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان ان کی ذات کی معرفت حاصل کر لے، ارے انسان ان کے ذکر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ ذات خود بہت بلند ہیں، تو جو کریے گا، روایت کے لفظ ہیں کہ انسان جب مجلس شبیر میں حاضر ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی ایک سانس تسبیح خداوند شمار ہوتی ہے، ہر ہر سانس تسبیح خداوند شمار ہوتی ہے، یعنی لفظ سبحان اللہ کی ادائیگی کا جو اللہ اجر دیتا ہے، مجلس شبیر میں حاضر ہونے کے بعد وہ سانس انسان لے تو ویسا ہی اجر خدا عطا کرتا ہے، اور لفظ سبحان اللہ کا اس کے محضر میں اجر کیا ہے؟ سید الملائکہ جبرائیل کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ لفظ سبحان اللہ پہ انسان کو کیا اجر دیتا ہوگا، جبرائیل جیسا فرشتہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ لفظ سبحان اللہ پر جب انسان کی زبان سے صادر ہوتا ہے تو انسان کو خدا کیا اجر دیتا ہے، اور کس منزل پہ جبرائیل یہ جملہ کہہ رہا ہے، توجہ کریے گا، حضرت یوسف عزیز مصر کے طور پہ تخت مصر پہ برجمان ہے، عزیز مصر ہیں، اتنے میں دروازے پہ ایک بھکاری ندا دیتا ہے، یوسف عزیز مصر ہے، پہلو یوسف میں حضرت جبرائیل تشریف فرما ہے، دروازے پہ بھکاری جوان صدا دیتا ہے، بھوکا ہوں کچھ عطا کیجیے، اب یوسف نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی سوالی میرے دروازے سے خالی نہ جائے، غلاموں نے اہتمام کیا، اس سوا جوان کے ہاتھ پہ رکھا کھانا لے کے چلا، جبرائیل پوچھنے لگے یوسف تو جو کریے گا، یوسف جانتا ہے یہ جوان کون تھا؟ یوسف کہتا ہے میں نہیں جانتا، آپ کو اپنے ساتھ ہمانگ کرنے کے لیے جملہ دوں، یوسف کہتا ہے میں نہیں جانتا، اس منظر پہ عرض کیا کرتا ہوں، یوسف جان بھی کیسے سکتا تھا، یوسف کے پاس کل کتاب کا علم تھوڑا ہی تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہوتا، کہا نہیں میں نہیں جانتا، کہا یوسف یہ جوان وہ بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں تیری عصمت کی گواہی دی تھی، تیری سبحانیت کی گواہی دی تھی، تیری پاکیزگی کی گواہی دی تھی، کہا تھا اگر قمیض سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف ملزم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا گناہگار ہے، جب یوسف کو پتا چلا نا یہ میرا محسن ہے، یوسف تخت پہ سبلا نہیں، دوڑا یوسف، بھاگتے ہوئے یوسف کو دیکھا، غلام یوسف، امال یوسف، یوسف کی طرف پن لپ کے کہا نبی خدا، بادشاہ سلامت، خیریت؟ کہا اس جوان کو جو ابھی دروازے میں بھکاری تھا اس کو ادب سے میری محضر میں لے کے آؤ، دوڑے غلام گلیوں میں ڈھونڈ کے لے کے آئے، اس کی حالت کیا ہے، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر کے بال اجڑے ہوئے ہیں، خاک سے اٹے ہوئے ہیں، اس نے گڈڑی پہنی ہوئی ہے، گڈڑی سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یوسف عزیز مصر ہے، بادشاہ مصر ہے، بادشاہوں کے اپنے اپنے مراتب ہوتے ہیں، ان کے ہر ایک کو ملنے کا اپنا مرتبہ رتبہ درجہ ہوتا ہے، اس نے بادشاہ نے بادشاہ کو کیسے ملنا ہے، کس ملک کا بادشاہ ہے اس کو کیسے ملنا ہے، پھر ہر ملک کے بادشاہ کے، یہاں پہ ایک سیاسی جملہ نہیں کہنا چاہتا لیکن زبان پہ بار بار آ رہا ہے، ہر ملک کے بادشاہ کے عنوان پہ ملاقات ہے، بھکاری ملک ہے تو اور طریقے سے ملاقات ہے، اگر کوئی غنی ملک ہے تو کسی اور طریقے سے ملاقات ہے، اگر کوئی غیرت مند ملک ہے تو اس سے ملاقات کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، بہرحال ہر ایک بادشاہ کا اپنا سلیقہ ہے کہ اس نے اپنے سامنے آنے والے کو کیسے ملنا ہے، بادشاہ سے کیسے ملاقات ہو، وزیر کے مرتبے میں کہاں ملاقات ہو، کیسے ملاقات ہو، کوئی سفیر ہے تو کیسے ملا جائے، کوئی عام آدمی ہے تو کیسے ملا جائے، مراتب ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ ہے عزیز مصر ہے یوسف، اپنے محسن کو سامنے دیکھا، حالت کیا، پسینے کی بدبو اس کی گدڑی سے آ رہی ہے، داڑھی خاک سے اٹی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، یوسف نے کسی مرتبے کا لحاظ نہیں کیا، محسن کو سامنے دیکھا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہ بندہ خدا کیا حالت بنا رکھی ہے، فوراً حکم دیا جاؤ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، وضع قطع بناؤ، اس کو صحیح شاہی خلت پہنا کے میرے دربار میں لے کے آؤ، یوسف تخت مصر پر ہے، اس کو نہلایا گیا، خط بنوایا گیا، بال تشوائے گئے، شاہی خلت پہنا کے محضر یوسف میں حاضر کیا گیا، یوسف نے اٹھ کر تخت پہ اپنے ساتھ جگہ دی، پوچھا بندہ خدا کیا حالت بنا رکھی ہے، تو شہزادہ ہوتا تھا، کہا یوسف تیری عادلانہ حکومت نے نظام کائنات کو بدل کے رکھ دیا، کل کے بادشاہ آج کے فقیر ہو گئے، کل کے بھکاری آج کے تونگر ہو گئے، یوسف تیری عادلانہ حکومت نے سارا نظام زندگی بدل کے رکھ دیا ہے، کہا بتا تیرے پاس کچھ ہے، کہا کچھ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مال متاع نہیں ہے، زر و لالہ جواہر کچھ نہیں ہے، بس یوسف کے کرم کو ایک جلال آیا، کہا فلاں علاقہ زمین عطا کر دی جائے، اتنا مال عطا کر دیا جائے، اتنی بھیڑے عطا کر دی جائیں، یہ عطا کر دیا جائے، وہ عطا کر دیا، یوسف عطا کرتا گیا، غلام لکھتے گئے، آخر اس کو عطا کر کے جب روانہ کر دیا یوسف تخت مصر پہ ہے، جبرائیل پھر پہلو یوسف میں ہے اور یوسف کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ یوسف پریشان ہو گئے، کہنے لگے فرستادہ خداوند، کیا میں نے اس جوان کو کم عطا کیا ہے؟ کہا نہیں یوسف، تو نے اس کے ظرف اور احسان سے بڑا عطا کر دیا۔ کہا پھر جبرائیل تو مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا میں تو یہ سوچ سوچ تو جو کریے گا جان، میں تو یہ سوچ سوچ کے مسکرا رہا ہوں کہ ایک بندہ ناتواں یوسف جب صاحب اختیار ہوا، اور کتنا صاحب اختیار، ایک چھوٹی سی مملکت کا بادشاہ ہوا اور اپنی ایک مرتبہ کی سبحانیت کی، ایک مرتبہ کی پاکیزگی گواہی دینے والے کو اتنا مال و متاع، زمین و لال و جوہر، اتنا کچھ عطا کرتا ہے، تو جب بندہ گناہگار اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس مالک مختار کی سبحانیت کی گواہی دیتا ہے تو وہ اللہ کیا عطا کرتا ہوگا، وہ اللہ کیا عطا کرتا ہوگا۔ کہا میں جبرائیل نہیں جانتا کہ جب بندہ ایک گناہگار سر سجدے میں رکھ کے سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کیا ادا کرتا ہوگا۔ بس مجلس شبیر میں آؤ تو ایک سانس پہ اللہ لفظ سبحان اللہ کا اجر دیتا ہے۔ مجلس میں آنے کے پانچ فائدے ہیں، پانچ فائدے تو جو کریے گا۔ پہلی منزل پہ رزق ملتا ہے، کہیں بھی جاؤ گے ایک طرح کا رزق ملے گا۔ مسجد میں جاؤ گے روح کا رزق ملے گا، بدن کا نہیں۔ کسی ہوٹل پہ جاؤ، دسترخوان پہ جاؤ، اپنے رزق میں روزگار پہ جاؤ تو بدن کا رزق ملے گا، روح کا شاید نہ ملے۔ لیکن مجلس شبیر وہ منزل ہے جہاں چلے آؤ دونوں رزق اکٹھے ملتے ہیں، بدن کا بھی رزق ملتا ہے، روح کی غذا بھی عطا ہو، سلامت رہے۔ اور دوسرا فائدہ، مومنین کی زیارت ہوتی ہے، اور ایک مومن کی زیارت انسان کو ایک حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرتی ہے، حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب ایک مومن کی زیارت، اور اتنے مومنین کی زیارت خدا جانے خدا کے اجر دیتا ہوگا۔ تیسرا، جناب زہرا کی دعا شامل حال ہوتی ہے۔ چوتھا، انسان کی نیکیوں میں فقط اضافہ نہیں ہوتا، جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، معصوم کی روایت ہے، فرمایا جب مومنین مجلس شبیر میں شانے سے شانہ ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے موجود ہوتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، تو ان کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے۔ وہ خوشبو جب ملائے اعلیٰ میں پہنچتی ہے، مشام فرستگان فرشتوں سے ٹکراتی ہے، خدا کے ملائک پکار اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ بچے کو پانی دیں، باجی بچے کو پانی دیں، صلوات و محمد والے، ویسے بچے کو پیاس تھی، بزرگ مانگ رہے تھے اشارے سے، تو میں نے کہا
نعرہ تکبیر
اللہ،
نعرہ رسالت،
یا
دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ
حیدری۔ بس جب مومنین مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے، ملائے اعلیٰ میں پہنچتی ہے، فرشتوں کے مشام سے ٹکراتی ہے، فرشتے پروردگار یہ کیسی خوشبو ہے جو تیرے عرش کو معطر کر رہی ہے؟ پھر خدا فرماتا ہے میرے کچھ بندے ہیں جو میرے حسین کے ذکر میں جمع ہیں۔ اپنی عظمت سمجھو یار، میرے کچھ بندے ہیں جو میرے حسین کے ذکر میں جمع ہیں، یہ خوشبو ان کے بدن سے اٹھ رہی ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں پروردگار کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی زمین میں اتر کے ان میں شامل ہو جائے؟ خدا کہتے ہیں میں تمہیں اجازت دی، اور پھر فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور پھر جب زمین پہ نازل ہوتے ہیں خدا کہتے ہیں مجھے میری ربوبیت کی قسم، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، اے فرشتوں اب جو مجلس میں چلے گئے ہو تو قیامت تک اسی منزل پہ ٹھہرے رہو، اور اس مجلس میں شریک ہر مومن اور مومنہ کے گناہوں کی استغفار کرتے رہو۔ ہے کہیں اجر ایسا؟ ایک درود پاک دیا ہو پر محمد و آل محمد،
اللہ صلی اللہ
علیہ کا جان معمولی چیز نہیں ہے۔ جب انسان کے ذکر کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو ان کی ذوات کی کیسے معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں ان کی صفات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، مگر وہ بھی اپنے علم کے مطابق۔ خدا کی قسم آل محمد کا مقاصہ انبیاء سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہاں جاؤ جائے قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھو، کسی بھی مکتب کی لکھی ہوئی ہو, مستشرق نے لکھی ہو, مسلمان نے لکھی ہو, عیسائی نے لکھی ہو, یہودی نے لکھی ہو, جو بھی انبیاء کی حیات اٹھا کے دیکھو, آپ کو لازمن ہر نبی کی آخری زندگی کے آخری لفظ ملیں گے, پروردگار زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں اور اس منزل پہ میں اعتراف کر رہا ہوں, وما عرفنا حق معرفتک, کہ خدایا ہم تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکے. ہر نبی کا جملہ ملے گا, وما عرفنا حق معرفتک, کہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکے. تو پھر میرا سلام ہے 24 سالہ علی پہ جو منبر پہ آ کے کہہ رہا تھا لو ان کاشف الغطا لمزدت تو یقینا, میں علی نے اللہ کی معرفت کو اتنے کمال پہ پایا ہے ہزاروں پردے بھی چاک ہو جائے علی کی معرفت میں ذرا اضافہ نہ ہوگا. علی کی معرفت میں ان کا مقابلہ, یہ اور بات ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے بندہ ڈبیٹ کرے, سر پہ امامہ ہو پھر کہہ دے کہ نہیں جی وہ انبیاء افضل, نہ 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 بھائی, انبیاء افضل نہیں علی افضل ہے. صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں, اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے, جو تفضیلی اہل سنت ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا مصطفیٰ سب سے برتر ہے, اور بعد از مصطفیٰ کائنات امکان کی ہر چیز سے علی افضل ہے, ہر مخلوق سے علی افضل ہے, چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی اور ہو, چونکہ علی بھی مصطفیٰ کی طرح ولایت مطلقہ کل کا مالک ہے. خدا کی ولایت کا حامل ہے اور بھی ولایت کل کا حامل ہے علی. خدا کی ولایت تو جو کریے گا, کل میں عرض کر رہا تھا جس منزل پہ وہیں پہ بات چھوڑی تھی, خدا کی ولایت ذاتی ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے مگر ظرف کو دیکھ کر. خدا نے ولایت کو وہبی رکھا ہے یا ذاتی, ولایت قسمی نہیں ہے. انسان اپنے اندر اس ظرف کو پیدا کر لے تو وہ عطا کر دیتا ہے, انسان منزل در منزل ولایت کی طرف نہیں بڑھتا, ولایت اس کی طرف سے عطا ہے. وہ ولایت کہ جو تکوین کائنات میں تصرف کی ولایت ہے, اس ولایت کی بات کر رہا ہوں جس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. ولایت کی دو قسمیں انشاءاللہ اگلی مجالس میں عرض کریں گے, ولایت تکوینی و ولایت تشریحی. ولایت تکوینی کیا ہے اور ولایت تشریح کیا ہے انشاءاللہ عرض کریں گے اگلی منزل پر. ولایت تکوینی میں تصرف خدا کی عطا کردہ طاقت سے کر سکتا ہے وہ جس کو خدا نے ولایت دی ہے, لیکن خدا ولایت وہب کرے گا, قسم نہیں ہو سکتی. ہاں اپنے اندر انسان وہ فضیلتیں ایجاد کر لے کہ جن فضیلتوں کے صدقے میں انسان کی نفس اتنا خدا کے قریب ہو جائے کہ انسان ولایت خداوند کا حامل ہو جائے. جس طرح کے فضیل بن عیاض کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے, ایک طویل حدیث تعلیم فرمائی اور اس میں ایک جملہ ہے, فرمایا لعبودیت جوہرتن وکنہ ہر ربوبیہ, کہا کہ ہر چیز کا ایک مخزن و محور ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے, ہر چیز کی منزل منتہا ہوتی ہے, ہر چیز کی منزل عروج ہوتی ہے, ہر چیز کی منزل آخر ہوتی ہے, ہر چیز کسی نہ کسی چیز پہ گھوم رہی ہوتی ہے, اس کا وہ منتہا نقطہ تو جو کریے گا ہر شے کا ہوتا ہے. کہا اسی طرح عبودیت کے لیے بندگی کے لیے بھی ایک جوہر ہے اور اس جوہر کا کن یعنی جس پہ وہ عبودیت کا جوہر خود گھومتا ہے, کہا وہ ربوبیت ہے یعنی چے مانا. مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خدا کی بندگی ہے کامل میں آ جائے, خدا کی بندگی میں اس طرح سے آ جائے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سوچنا جاگنا سونا سب اس کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے, تو خدا اس کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ یہ رب نہیں ہوتا مگر اس کی ربوبیت کا حامل ہو جاتا ہے. پروردگار نہیں ہوتا, اس کی پروردگاری کا حامل ہو جاتا ہے. میں موجل المفارس میں دیکھ رہا تھا قرآن میں کہ اللہ نے لفظ رب کو کتنی مرتبہ استعمال کیا. اللہ نے
اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو 995 مرتبہ لفظ رب قرآن میں استعمال کیا ہے. اس میں صرف 4 یا 5 مرتبہ غیر کے لیے آیا ہے، مگر مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ. تو جو ہے دوستوں کی، جس طرح کے یوسف کے لیے کہا رب السجن، جیل کی حفاظت کرنے والا محافظ، اس کا جو سپرنٹنڈنٹ جیل تھا وہ، اسی طرح ایک اور 2 مقامات پہ، یعنی وہاں پہ 2 خدا نے باقاعدہ واضح کیا کہ اس کو اس منزل کے لیے کہہ رہا ہوں. ورنہ خدا نے جتنی مرتبہ لفظ استعمال کیا رب، اپنی ذات کے لیے استعمال کیا. رب فقط اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، مگر جن کو ولایت عطا کرتا ہے خدا ان کو ربوبیت عطا کر دیتا ہے. یعنی وہ خود کو، جس کو اقبال نے کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن یہاں پہ منزل اس سے آگے ہے، یہاں خدا نہیں پوچھتا بتا تیری رضا کیا ہے، بس یہ جو کر دے وہی رضا پروردگار ہوتا ہے. چونکہ وزڈم کے دوست اس کو لائیو چلا رہے ہیں اور یہ نیٹ پہ جائے گی، تو کسی توحید کے تخبیری میدے والے کو مسئلہ نہ ہو جائے. خدا خود قرآن میں کہہ رہے ہیں ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، ان کی چاہت میری چاہت کے زیر نگی ہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو میں اللہ چاہتا ہوں. اور فقط ایسا نہیں ہے، توجہ کریے گا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے کہا ہے وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، مصطفیٰ کے نور کے ہر جنس کے لیے ہی منزل ہے. ہاں، اس نور سے خلقت پانے والی ہر ذات کے لیے ہی منزل ہے، فقط مصطفیٰ کے لیے نہیں. وما ان اتبع الا ما یوحا الی، میں وہی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی آتی ہے. ہر اس صاحب نور کے لیے جو خلقت ہے، جس سے نور مصطفیٰ سے خلقت ہوئی ہے، یعنی ذوات چہاردہ معصومین اس منزل پر ہیں. یہ امامی عقیدہ ہے اور یہ ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ ان 14 میں سے کوئی وصف اگر 1 کے لیے ثابت ہو جائے تو 14 کے لیے قابل قبول ہے. 14 کے لیے قابل قبول ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. مگر کچھ تخصیص ہے کہ جہاں پہ شخصیات کی تخصیص ہے کہ وہ باقیوں کے لیے ہے صحیح لیکن کہا نہیں جائے گا. جس طرح میں نے عرض کیا امیر المومنین باقی بھی مومنین کے امیر ہیں لیکن کہا نہیں جائے گا. جنت کے سردار باقی بھی ہیں لیکن کہا حسن و حسین کو جائے گا، اور ان کے بابا کے لیے نہیں کہا جائے گا جنت کے سردار ہیں. خود مصطفیٰ نے نہیں کہا، بلکہ یہی کہا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ و ابوہما افضل منہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے اور ان کا بابا علی ان سے بھی افضل ہے. اب سردار سے افضل کیا ہوتا ہے؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. ایک صلوات ہے محمد والا. بس خدا کی قسم، جب تک ان کی زبان سمجھ، ان کی ولایت سمجھ میں نہیں آ سکتے. اور کیسے سمجھ میں آئے؟ ان میں وہ بی کہ جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، وہ مستور، وہ ہستی جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، اگر انسان ان کی ذات کے بارے میں درک کرنا شروع کرے کہ وہ کیا ہے، سمجھ سے بالا ہے، ارے جو کونیوں کے بال بھی چل کے آئے تو محمد احترام میں کھڑا ہو جائے. زندگی کے کسی حصے میں مصطفیٰ کے معاذر میں تشریف لائے تو نبوت احترام میں کھڑی ہو جائے، رسالت احترام میں کھڑی ہو جائے. اور بعد ازدواج علی جس کو پشت نہ کرے، علی جس کو پشت نہ کرے. اور پوچھا گیا علی، اب جب جناب زہرا سے جدا ہوتے ہیں تو آپ الٹے قدم پیچھے جاتے ہیں، پشت کر کے نہیں جاتے. کہا تم نے کیا خدا کا فرمان نہیں سنا؟ خبردار، محمد کو پشت نہ کرنا. اور فاطمہ ہے بذات رسالت، اور فاطمہ چونکہ رسالت کا جز ہے اس لیے فاطمہ کو پشت کرنا علی کو زیب نہیں دیتا. کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے بطول عذرا کو؟ جب بتول سمجھ میں نہ آئے امام اور رسول کیسے سمجھ میں آئے؟ ذرا آقا جان تصور کریے گا نا، تصور کریے گا جس بی بی کی عظمت، یہ اب بی بی کا نام آیا ہے تو دو چار جملے بی بی کی عظمت کو سنیے گا۔ فرمایا انھا مفروضۃ الطاعۃ، میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہ بیان کروں گا، میں اصل میں ولایت کی کچھ قسمیں بیان کرنا چاہتا تھا، اس طرف بات لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن بات یہاں سے اس طرف بڑھ گئی اور میرے خیال میں ٹائم بھی کافی ہو گیا، میرے پاس گھڑی بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔
10 بجنے میں 10 منٹ۔
ایک صلوات محمد و آل محمد۔ بس سوئی ایسے گھومتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ انھا مفروضۃ الطاعۃ، یہ بی بی کہ جس کی اطاعت واجب ہے کس کے لیے؟ للملائکۃ والانبیاء والمرسلین وجمیع من خلق اللہ، جس جس کو اللہ نے خلق کیا ہے اس پہ اطاعت زہرا واجب ہے، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، والوحوش والطیور، چاہے وہ چوپائے ہو، چاہے وہ پرندے ہو، جو زہرا کی اطاعت میں آئے وہ انسان ہے، وہ چوپایا بھی ہے کہ جو زہرا کی اطاعت جس پہ فرض ہے، جو زہرا کی اطاعت سے نکلتا ہوا دکھائی دے سمجھو چوپائے سے بھی بدتر ہے۔ انھا مفروضۃ الطاعۃ اللہم صل علی محمد لجمیع من خلق اللہ۔ خدا کی قسم اس بی بی کی عظمت کو کچھ سمجھے تو کیا سمجھے؟ قرآن میں جب اللہ نے کہا لا تجنوا دعاکم الرسول قدا بینکم بعضکم بعضا، اب میں چونکہ جلدی جلدی گفتگو کروں گا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے اپنی بات پوری اب تک ابلاغ کر سکوں۔ لا تجنوا دعاکم الرسول، خبردار تمہارا بلانا میرے محمد کو ایسے نہ ہو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو رشتوں سے بلاتے ہو، تمہارا بلانا ایسا نہ ہو جیسے تم کہتے ہو مامو چاچو خالو داماد فلاں فلاں فلاں، نہ، میرا محمد فقط رسول ہے۔ لا تجعلوا دعاکم الرسول قدا بعضکم بعضا، خبردار تمہارا بلانا میرے مصطفیٰ کو اس طرح نہ ہو جس سے تم آپس میں بعض بعض کو رشتوں سے بلاتے ہو۔ میرا مصطفیٰ کسی کا کچھ نہیں لگتا، نہ وہ کسی کا داماد ہے، نہ کسی کا وہ یار ہے، وہ فقط اللہ کا رسول ہے۔ ہاں بی بی خود کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اپنے بابا کو بابا کہنا چھوڑ دیا۔ اہل بیت کی عظمت دیکھیے گا، ادھر آیت نازل ہوئی ادھر عمل شروع۔ میں نے اپنے بابا کو بابا کہنا چھوڑ دیا، میرے بابا میرے گھر میں آئے میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے بابا نے میری طرف دیکھا، میری بات سنی، میرے جواب دیا، کہ میں نے دوبارہ کہا نا یا رسول اللہ، میرے بابا نے پھر میری طرف دیکھا، میری بات سنی، میری بات کا جواب دیا۔ کہ جب میں نے سہبارہ کہا نا، کہا میرے بابا نے میری بات تو سنی لیکن اس سے پہلے فرمایا یا بنتی ویا بزادی انہا لم تنزل لکے ولا لأہلک ولا لنسلے، زہرا یہ قرآن کی آیت تیرے بارے میں نازل نہیں ہوئی، نہ تیری اہل بیت یعنی حسن و حسین اور علی کے بارے میں نازل ہوئی، اور نہ قیامت تک آنے والی تیری نسل کے بارے میں۔ قول لی یا ابا، ہو زہرا تو مجھے بابا کہہ کے بلایا کر، رسول اللہ کہہ کے نہ بلایا کر۔ کیوں؟ فانھا 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 آیا قلبی وردا للرب، تیرا مجھے بابا کہنا مجھ محمد کے دل کو حیات عطا کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا سامان ہوتا ہے۔ فاطمہ اللہ
خوش ہوتی ہے، سیدہ طاہرہ مطہرہ جناب زہرا بلند تر
صلوات۔
فاطمہ تو مجھے بابا کہا کر، رسول اللہ کہہ کے نا بولا، یہ آیت تیرے لیے نازل نہیں ہوئی، نہ تیرے گھر والوں کے لیے اور نہ تیری قیامت تک آنے والی نسل کے لیے۔ جو سید بیٹھے ہو، میرا خطاب صرف تم سے ہے چونکہ میں بھی سید ہوں، جو سید بیٹھے ہو باقی اس نے اپنی عظمت سمجھنا۔ خدا کے لیے روزے معاشر ہر کوئی رسول خدا کو، نبی ہو، نبی کی امت ہو، مصطفیٰ کی امت ہو، یا رسول اللہ کہہ کے بلائے گی۔ تمہاری یہ عظمت ہوگی کہ تم یا جدی کہہ کے بلاؤ گے، اے ہمارے جد۔ بس اپنی زبان کو اس قابل کر لو کہ جب روزے معاشر تم جد کہو تو کہہ سکو ایز اے سید ہماری ذمہ داری باقیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس ذکر کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، مراکز اہل بیت بنانا، ان کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نے ہمارا حق لوگوں کے مال میں رکھا ہے، 20% ہمارا حق خدا نے لوگوں کے اموال میں رکھ کے ہمارے اوپر دین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم دین کے مبلغ بنیں۔ اور یہ سونے پہ وہ خدا کے لطف ہوگا کہ ہم اپنا کام خود کریں اور دین کے مبلغ بھی ہوں۔ سادات جو بیٹھے ہو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سورہ تحریم میں خدا نے نبی کی بیویوں سے کہا، نبی کی بیویوں اگر ایک نیکی کرو گی خدا تمہیں اس کا دگنا اجر عطا کرے گا، یعنی اگر ایک غلطی کرو گی خدا اس کی دگنی سزا دے گا۔ نبی کی بیویوں کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کے لیے؟ زبان کے رشتے کی حیثیت ہے۔ نبی کی زوجہ کہے آمسر کے انکاہ تو، نبی کہے قبیل تو، رشتہ قائم۔ مصطفیٰ کہہ دے طلاق تو، رشتہ ختم۔ جو کریے گا، فرما دیں قبیل تو رشتہ قائم ہے، مصطفیٰ کہہ دیں طلاق تو، رشتہ ختم۔ جو سادات بیٹھے ہو، تم سے رشتہ ختم نہیں ہوگا، تمہاری رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، تمہاری رگوں میں شیر زہرا خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ پھر تمہارا کام کیا ہو؟ تقوی کی اس منزل پہ جانا چاہیے ہمیں۔ معصیت خدا سے کتنا دور ہونا چاہیے ہمیں؟ ایسے نہیں ہے، رسول فرماتے اکرم اطرتی ان کنا من صالحین فللہ و ان کنا من عاصین فلی۔ میری اولاد کا احترام کرو، اگر وہ نیکوکار ہیں تو اللہ کے لیے، چونکہ نیک بندے کا احترام کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اگر وہ گناہگار ہیں تو مجھ محمد کے لیے، چونکہ وہ میری اولاد ہے۔ بس ایز اے سید ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آگا جان ایک محبت بڑا دودھ پاک ادی کریں بر محمد والا، ایسے نہیں، محبت کے ساتھ دودھ بر محمد والا۔ بس تو جو کریے گا، فاطمہ ہے بزر رسول، چونکہ آج ماحول علی علی کے بغیر مجھے بھی سکون نہیں آتا، تو اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے لیے زحمتوں کا سامان کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کیونکہ ربط ہو جائے گا گفتگو کا، ذات مصطفیٰ تو جو کریے گا، وہ ذات ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مصطفیٰ جو عطا کریں لے لو، جس روکے رک جاؤ، بس یہی اصول ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مصطفیٰ شہر سے نکل رہے ہیں، تنہا ہیں، کوئی ساتھ ہی نہیں ہے، ساتھ اکیلے شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو جو آگاہی 4-5 منٹ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں، لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ شہر سے نکل رہے ہیں، مدینہ شہر سے تھوڑے سے فاصلے پہ، ابھی باہر نہیں نکلے، تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں کہ دیکھا ایک دوسرے راستے سے ایک تنومند اونٹ ہے، ایک شخص لے کے آگے آ رہا ہے۔ اس نے سلام کیا، عربی ہے، رسول کا امتی ہے، کلمہ گو ہے، جھکا، ادب کیا، سلام کیا، کہ بندہ خدا کہاں جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس اونٹ کو بیچنے جا رہا ہوں۔ مجھے بیچو گے؟ ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، اتنے اتنے درہم۔ رسول نے گراس سے نکالے، اس کو درہم عطا کیے، رسول نے اونٹ کی نکیل تھامی، چلے۔ وہ آج پیچھے سے آیا، یا رسول اللہ میں بھی شہر جا رہا ہوں، میرا بھی گھر اسی سمت میں ہے، آپ نکیل اٹھا کے چلیں اور میں ایسے مناسب نہیں، میں آپ کو امتی ہوں، میں تھام لیتا ہوں، بسم اللہ تم تھام لو، لے کے چلے۔ ادھر اس منزل پہ پہنچے جہاں اس کے گھر کا راستہ اور مصطفیٰ کے گھر کا راستہ جدا ہو رہا تھا، مدینہ شہر کے عین مین مرکز سے، چوک سے جب جدا ہونے لگے، تو اس نے اونٹ تھاما ہوا اپنے گھر کی راہ رخ کیا، اپنے گھر کی راہ لی۔ مصطفیٰ اپنی منزل پہ کھڑے ہو گئے، کہا بندہ خدا یہ اونٹ تو دے دو۔ یہ اونٹ کیوں؟ کہا تم نے مجھے بیچا نہیں؟ کہا آپ کے پاس گواہ ہے؟ مصطفیٰ خاموش، بھائی تو نے مجھے درہم نہیں لیے؟ کہا آپ کے پاس کچھ سند ہے؟ رسول خاموش۔ اب جب یہ کھڑا رسول سے بات کر رہا تھا تو کچھ صحابہ جمع ہو گئے، چونکہ مرکزی چوک ہے، مرکز ہے، جمع ہو گئے۔ رسول خدا کا بندہ خدا یہ اونٹ میرا ہے، اس نے کہا میں نے بچپن سے پالا، میرا ہے۔ اب جب بات زیادہ اونچی ہوئی مزید اصحاب پیغمبر رسول کے گرد جمع ہو گئے. بھئی کیا معاملہ ہو گیا رسول خدا سے؟ کہا رسول اللہ کہتے ہیں یہ اونٹ اون کا ہے، انہوں نے مجھ سے خریدا ہے، اور میرا سمپل سا دعویٰ ہے. آپ قرآن میں کہتے ہیں جب دو مومن معاہدہ کریں تو سند کر لیں، دو گواہ لے آئیں، یا تو رسول سند پیش کریں یا دو گواہ لے آئیں، دو گواہ لے آئیں. بزرگ رسول خدا سے پوچھیں گے یا رسول اللہ آپ کے پاس سند ہے خرید کی؟ رسول خاموش. رسول اللہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہا بھائی وہاں پہ کون گواہ ہوتا، میں نے تو سر راہ سے خریدا ہے. یا رسول کہتا تو یہ صحیح ہے. ایک اور بزرگ آئے، قضیہ سنا، وہی فیصلہ، یا رسول یہ کہتا تو صحیح ہے، کوئی گواہ تو دیجئے نا. توجہ کریے گا، اب جب جمع غفیر جمع ہو گیا، ذرا مدینہ ہے مصطفیٰ کا مدینہ، یہودی بھی جمع، عیسائی بھی جمع، مسلمان بھی جمع. کہا جی مسلمانوں کے نبی کے ساتھ قضیہ ہو گیا اس کا، عربی کا. مصطفیٰ کہتے ہیں اونٹ میرا، وہ کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے میں نے خریدا ہے، وہ کہتا ہے سند لاؤ، گواہ لاؤ. اتنے میں کیا ہے کہ لوگوں نے راستہ خود چھوڑنا شروع کیا. کیا تھا کہ مہتاب امامت طلوع کر رہا تھا، آتے ہوئے علی کو راستہ چھوڑا. بس چاند کی چونکہ سورج سے زیادہ قربت ہوتی ہے نا، سیدھا اپنی روشنائی لیتے ہوئے شمس نبوت کے پاس کھڑا ہوا. رسول سے نے پوچھا، کہا بندہ خدا میرے مولا سے کیا مسئلہ ہوا؟ کہا رسول خدا کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ اونٹ خریدا ہے، اور میں کہتا ہوں اگر خریدا ہے تو سند لائیے، گواہ لائیے. اب علی نے دوبارہ اس سے کہا، ذرا کہنا کیا کہا تو نے؟ کہا رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے، اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ نے خریدا ہے تو پھر گواہ لائیے یا سند لائیے، سند خرید لائیے. کہا ذرا دوبارہ صحبارہ کہنا نا. جب تیسری مرتبہ کہا نا کہ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ گواہ لائیے، سند لائیے، علی نے تلوار کو بے نیام کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. جو ہی سر تن سے جدا کیا، بڑے بڑے اصحاب نے علی کو گھیرا، کہا علی یہ کیا کر دیا، وہ کلمہ گو مسلمان تھا، تو نے اس کا خون کیوں مارا، گردن کیوں اتاری؟ کہا خدا کی قسم اگر وہ کافر و مشرک ہوتا تو علی کبھی اس کا سر تن سے جدا نہ کرتا، چونکہ وہ کلمہ گو تھا اسی لیے سر تن سے جدا کیا. اب صحابہ نے کہا علی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. کہا یہ کیا ہو گیا کہ مسلمان تھا اس لیے مار دیا؟ کہا تم نے سنا نہیں، وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ سند لائیے، گواہ لائیے. کہا تو اور اس نے کیا جرم کر دیا تھا؟ کہا نہیں تم سمجھے نہیں ہو، یہ ہے اللہ کا رسول. وما اتاکم الرسول فاخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه. جو کہہ دے ماننا ہوتا ہے، سند نہیں مانگی جاتی، گواہ نہیں مانگے جاتے. جو کلمہ پڑھ کے محمد کے رسالت کے اقرار کے بعد گواہ مانگے، سند مانگے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور جو مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہوتا ہے. ارے جو رسالت سے گواہ مانگے وہ تو مرتد ہوتا ہے، اور جو جزء رسالت سے گواہ مانگے. ہر ایک کی مشکلیں، مصیبتیں موت کی آغوش میں جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. زداروں میں مسائل نہیں پڑھ سکتا، چونکہ خود بھی سید بھی ہوں، میرا خود دل پڑتا ہے. آغا زیدی صاحب ماشاءاللہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، ان کا بیٹا، خدا اس کو سلامت رکھے، خدا طول عمر دے، خدا بیٹی کی جوانی سلامت رکھے. میں کافی دیر یہاں پہ آ کے بیٹھنے کے بعد سنبھلتا ہوں، اس کے بعد پڑھنا شروع کرتا ہوں. بس جتنا مسائب ہو جائے قبول کر لیجیے گا، چونکہ خود میں بے حال ہوتا ہوں اس لیے مسائب بیان نہیں کر پاتا. زدارو، کسی مستور کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہونا، چار سال کا، پانچ سال کا، چھ سال کا، سات سال کا، اس سن کے اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے نا جو لا علاج ہو, وہ مستور بالا کیا دعا کرتی ہے, خدایا ان بچوں کے صدقے میں مجھے لمبی زندگی دینا تاکہ ان کی کوئی پرورش کر سکوں, میرے بعد ان کی پرورش کون کرے گا, خدا جانے خدا جانے امت نے کیسا اجر رسالت زہرا کو دیا. دعا کرتی تھی اللہم اجل وفاتی سریعہ, خدایا زہرا کو جلد موت دے, نا 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 زہرا کو جلد از جلد موت دے دے. ہے بی بی موت مانگتی تھی, کیا موت کے بعد سکون مل گیا؟ نا خدا کی قسم زہرا کو موت کے بعد بھی چین نہیں ملا, موت کے بعد بھی سکون نہیں ملا. خدا کی قسم عزت دارو بس کیا عرض کرو, جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے نا, کربلا سے ایک منزل باہر اگلی منزل پر نیزہ حسین زمین میں گڑ گیا, ہرملا ہلاتا ہے نیزہ نہیں نکلتا, شمر آگے بڑھا نیزہ ہلایا زمین سے باہر نہیں آتا. عمر ابن سعد آگے, عمر میرے سعد آگے بڑھا, نیزہ ہلایا نہیں ہلا, کچھ لوگوں نے مل کے کھینچنا چاہا نہیں ملا, شمر نے تازیہ نہ اٹھایا, کہتا میں جانتا ہوں یہ کیسے چلے گا, سیدھا وہاں آیا جہاں سجاد رکھو بیٹھا, سجاد کی پشت پہ تاریخ کربلا جو رقم کی, پس کوئی سیاہی زیادہ تھی کہ سجاد کے لباس سے باہر نظر آنے لگی, بس جب سجاد کی پشت پہ ستروں کی تحقیر زیادہ ابھری نا, سجاد نے کہا ظالم کیوں مارتا ہے, کہ سجاد تیرے بابا کا نیزہ زمین سے نکلتا کیوں نہیں, سجاد چلا بابا کے نیزے سر کے نیزے کے نیچے آیا, کہا بابا تیرا نیزہ کیوں نہیں نکلتا, کہا سجاد کیسے نکلے میری سکینہ پچھلی منزل پہ رہ گئی, میری سکینہ پچھلی منزل پہ رہ گئی. عزادارو ذرا سننا جملہ, ذرا حوصلے سے سننا, عزادارو یہ سننا تھا, سجاد نے کہا میری بہن رہ گئی جس کی بابت میرے بابا کا نیزہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک سکینہ شامل نہ ہو جائے قافلے میں. عزادارو روایت کہتی ہے شمر گھوڑے پہ بیٹھا, اس نے گھوڑا اس منظر کی طرف بھگانا شروع کیا. سننا عزادارو ذرا غور کرنا, شمر سے پہلے زینب و کلثوم اس منظر میں پہنچی تھی جہاں سکینہ ایک بی بی کی گود میں آرام کر رہی تھی. ذرا تصور کرو, وہ گھوڑے پہ تھا, یہ بیبیاں پیدل تھی, آئے تو گھر میں نہ چلا کرتی تھی, آئے کیسے بغیر ربا کے بعد اس منزل پہ پہنچی تو کیا دیکھا, سکینہ ہے ایک بیبی کی گود میں آرام کر رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بیبی میں تیری مشکور ہوں, یہ میری بھائی کی بیٹی ہے, یہ پچھلے منزل پہ رہ گئی, جب سے اس کا بابا گیا ہے یہ سوئی نہیں ہے, تیری گود کے سکون نے ہائے اس کو آرام دے دیا, اس کی چادر سے آنکھ لگ گئی, ہم اس میں تیرے شکر گزار ہیں. بیبی میں زینب تیرے جنت کی محافظ ہوں, جنت کی ضامن ہوں, یہ کہہ رہا تھا کہا زینب ذرا مجھے پہچان, ارے کس کو جنت کی زبان دے دے رہی ہے, اور میں تیری ماں زارا, کہا اماں تو اب آئی, اب آئی, کہا نا زینب تو میدان میں بھیجتی تھی اور میں میدان میں لیتی. ماتم حسین.